sallallahu alaihi wasallam. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ ابن مریم کے دنیا اور آخرت کے اندر. کل اس کی توجیہ بتلائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلات والسلام آخری زمانے میں دنیا میں نزول فرمائیں گے اور شرع محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور شریعت محمدیہ کی نصرت اور مدد کا کام کریں گے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آپس میں اللاتی بھائی ہیں، یعنی اصول متحد ہیں. ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی فروعات میں اختلاف ہے. ودینہم واحد، اور ان کا دین دین اسلام دین توحید وہ ایک ہی دین ہے. اب ایک نوٹ لکھ لو، یہاں سند پر تحویل ہو رہی ہے اس سلسلے کے اندر. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو حضرات نقل کرتے ہیں. ایک عطا ابن یسار اور دوسرے ہیں حمام ابن منبہ. یہ دو حضرات حضرت ابو ہریرہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام بخاری نے دونوں کی سندیں ایک ساتھ ذکر کی ہے. اور بیچ میں تحویل لائے ہیں ہا کر کے. پہلی سند معلق ہے، اسی لیے پہلی سند میں امام بخاری نے کہا وقال ابراہیم ابن تہمانا، یہ ہو گئی پہلی سند معلق. اگرچہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس سند کو موصولاً ذکر کیا ہے، چنانچہ امام نسائی فرماتے ہیں وبه قال اخبرنا احمد بن حفص قال اخبرنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن التهمان کہ امام نسائی نے اس کو متصل کر دیا ہے. حوالہ نسائی شریف کتاب و آداب القضاۃ باب کیف یستخلف الحاکم باب کیف یستخلف الحاکم کتاب و آداب القضاۃ نسائی شریف, اس میں امام نسائی نے اس کو متصل کیا ہے. وبه قال اخبرنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثني ابراهيم بن الطهمان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی سند کو معلق ذکر کیا, لیکن امام نسائی نے اس سند کو موصولا ذکر کیا ہے. بعض نسخے میں ابراہیم ابن تہمان والی سند کو گزشتہ حدیث کے ساتھ ملایا ہے. بعض نسخوں میں ابراہیم ابن تہمان والی سند کو گزشتہ سند کے ساتھ ملایا ہے, جیسے کہ مولانا تقی الدین صاحب والے نسخے میں بھی ایسا ہی ہے اور مصری نسخے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ابراہیم ابن تہمان والی سند کو سابقہ حدیث کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور شارحین بھی اور بعض شارحین بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ گزشتہ حدیث کی دوسری معلق سند ہے. بادشارحین میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ گزشتہ حدیث کی معلق دوسری سند ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے نمبر لگنا چاہیے وقال ابراہیم ابن التہمان پر. اس لیے حدیث کا نمبر لگنا چاہیے وقال ابراہیم ابن التہمان کے اوپر, اور پھر درمیان میں ہا کر کے تحویل آنی چاہیے. اس لیے دیکھ لو یہی ترتیب, پتہ نہیں آپ کے نسخوں میں کس طریقے سے ہیں, ہمارے اس نسخے میں تو اسی طریقے سے ہے کہ نمبر انہوں نے جو دیا ہے وہ تحویل پر نمبر دیا ہے, ہا وحدثنی عبداللہ ابن محمد کر کے. تو یہ نمبر لگنا چاہیے وقال ابراہیم ابن التہمان کے پاس, ہاں نمبر یہ نسخوں کے اندر وہاں نمبر ہے وقال ابراہیم ابن التہمان کے پاس, یہ صحیح ترتیب ہے. اور مصری نسخوں میں شیخ تقی الدین والے نسخے کے اندر نمبر لگا ہے تحویل پر, تحویل و حدثنی پر, یہ صحیح نہیں ہے. نمبر آنا چاہیے وقال ابراہیم ابن التہمان کے اوپر. تو یہ سند کا تعلق اوپر کی روایت سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ہے بعد والی روایت سے. چلو ایک لیا, اب ہا و حدثنا ہے تو تحویل تو دراصل یہی ایک روایت سے متعلق ہے, اس لیے نمبر لگانے میں بعض نسخوں میں گڑبڑ ہوئی ہے. چلو یہ دو سندوں سے روایت ہے دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. ایک میں حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عطا ابن یسار نقل کرتے ہیں, دوسرے میں حضرت ابو ہریرہ سے حضرت حمام نقل کرتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. چور کون معلوم نہیں, نام نہیں لیا. مسروق منہ کون, کس کی چوری ہوئی, وہ بھی نام نہیں لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چور کو پوچھا, اسرقت, بھائی تو نے چوری کی ہے کیا؟ قال کلا والذی لا الہ الا ہو. تو چور کیا کہنے لگا, حضرت ہرگز میں نے چوری نہیں کی, اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں نے کہاں چوری کی ہے حضرت. اچھا, فقال عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے لگے, آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, یعنی تو نے جو اللہ کے نام کی قسم کھائی وہ میں مان لیتا ہوں. تو نے جو اللہ کے نام کی قسم کھائی وہ مان لیتا ہوں. آمنت باللہ کا یہ مطلب کہ تو نے اللہ کے نام سے قسم کھا کے کہا نہیں کہ میں نے چوری نہیں کی, چل میں نے مان لیا کہ تو نے چوری نہیں کی, اس لیے کہ تو نے اللہ کے نام سے قسم کھائی ہے اسی لیے میں اس کا اعتبار کرتا ہوں. وَقَذَّبْتُ عَيْنَيَّ, اور میں نے اپنی دونوں آنکھوں کو جھٹلا دیا کہ میری آنکھ نے غلطی کی, میری آنکھ نے دھوکہ دیا. یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے مبارک نام کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے آنکھ سے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا. چور کو پوچھا, ارے تو نے چوری کی, حضرت میں نے کہاں چوری, اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو کہا, بھائی تو اللہ کے نام سے قسم کھاتا ہے نا, میں مان لیتا ہوں تو نے چوری نہیں کی, میں نے میری آنکھ کو جھٹلاتا ہوں, اے آنکھ تو نے جھوٹ دیکھا, تو نے غلط دیکھا. یہ ہے اللہ کے نام کا احترام. تو گویا کہ حتی الامکان مومن کی قسم کا اعتبار کرنا چاہیے. یہ روایت سے یہ بات معلوم ہوئی, حتی الامکان مومن کی قسم کا اعتبار کرنا چاہیے. گویا عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کہہ دیا, تو نے اللہ کے مبارک نام کی قسم کھائی اسی لیے میں تیری تصدیق کرتا ہوں, اور میری آنکھوں نے جو دیکھا تجھے چوری کرتے تو شاید میری آنکھ نے غلطی کی, میری آنکھ نے دھوکہ کھا لیا. اس کی ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسی جگہ سے مال لیا ہو جس میں اس کا حق وابستہ ہو, اس لیے کہ آپ نے سرقہ کے بیان میں ہدایہ قدوری میں مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر سارق کو مال مسروق میں ملکیت کا شبہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے حد سرقہ ساقط ہو جاتی ہے. وہ یوں کہے کہ بھائی یہ مال جو میں نے لیا ہے اس میں تو میرا حق ہے اس لیے میں نے لیا, تو کہا تیرا حق کیسے, تو وہ حق ثابت تو نہیں کر سکا لیکن اس کو اندیشہ تھا کہ بھائی یہ تو میرا حق لگتا ہے اس کے اندر, اس لیے کہا کہ یوں کہا کہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنا حق سمجھ کر کے وہاں سے لے رہا ہو اسی لیے میں تجھے جانے دیتا ہوں. ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کذبت عینیہ, بعضی روایت میں واحد کا صیغہ آیا ہے عینی، کذبت عینی، کہ میری آنکھ نے جھوٹ دیکھا. دونوں طرح کے قرات صحیح ہیں. بعض قرات میں آیا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی اللہ کے نام کا لحاظ اللہ والوں کے یہاں کتنا اونچا ہوا کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں اللہ کے نام کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نام کا احترام کیا کرو بھائی. چلو
وبه قال حدثنا الحميد بن قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطلبوني كراثرة النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله.
حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا نا. ابلیس نے قسم کھا کے کہا تو مان لیا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے مسٹر ابلیس نے کہا تھا نا آدم ہوا میں آپ کا پکا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو بڑی گہرائی کی خیر خواہی سے کہتا ہوں اس درخت کو آپ کھا لو. تو قسم میں آگے حضرت آدم اور ہوا. تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہے میری نگاہوں کا مشاہدہ اور دوسری طرف ہے سامنے والے کی قسم. چونکہ قسم اللہ کے نام سے اس نے کھائی اسی لیے اس کو ترجیح دے دی اللہ کے نیک بندوں نے اور اپنے مشاہدے کو مرجوح قرار دے دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم مجھے مرتبے میں آگے مت بڑھاؤ، میرے لیے مبالغہ آمیز تعریف مت کرو، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے مبالغہ آرائی کی، یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی کی، ان کو حد سے آگے بڑھا دیا، مرتبے سے آگے بڑھا دیا. تو کہا تم میرے معاملے میں ایسا مت کرو کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اتنی مبالغہ آرائی کی کہ ان کو خدائیت کے درجے میں پہنچا دیا، الہ اور ابن اللہ بنا دیا، لہذا تم میرے معاملے میں ایسی مبالغہ آرائی مت کرو، مرتبے سے مجھے آگے مت بڑھاؤ، مبالغہ آمیز تعریف مت کرو، تعریف کے اندر باطل باتیں مت کرو. تو یہ جو اترا کا لفظ آیا نا لا تترونی، تو اس کے تینوں مطلب ہوتے ہیں، کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانا، مبالغہ کرنا، مبالغہ آمیز تعریف کرنا، اور باطل چیز کے ذریعے سے کسی کی تعریف کرنا. کوئی آپ کو، آپ تو جناب بڑے اونچے قاری ہیں، کیا کہنے آپ کی قرآت، مصری قرا بھی آپ کے شاگرد بننے کے لیے رش کرتے ہیں، ابھی آپ کی تعریف کر رہے لیکن باطل چیز سے تعریف کر رہے، اس کو الاتراؤ کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فانما انا عبده، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، ولیکن قولو عبد اللہ و رسولو، میرے لیکن یوں کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے مبالغہ کیا، تم میری تعریف میں مبالغہ آرائی مت کرنا. اس لیے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کرو، کمالات بیان کرو لیکن اس میں مبالغہ آرائی مت کرو کہ مبالغہ آرائی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننے لگے, یہ مبالغہ آرائی ہو گئی. مختار کل تو اللہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی ذاتی ماننے لگے یہ بھی مبالغہ آرائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کوئی آدمی ماننے لگے یہ بھی مبالغہ آرائی ہے. تو یہ سب مبالغہ آرائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعن جمیعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آدمی اپنی مادی کو ادب سکھلاوے, بہترین ادب سکھلاوے, اپنی مادی کو تعلیم دیوے, بہترین تعلیم دیوے, پھر اپنی باندی کو آزاد کر دے وے, پھر اپنی باندی سے نکاح کر لے وے, تو اس کو اللہ کے یہاں ڈبل ثواب ملے گا. دیکھیے ڈبل ثواب کائے کا, پہلے یہ سمجھو کہ امام شابی جو یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بردا سے اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے, تو اس روایت کا ایک پس منظر ہوا. پس منظر یہ ہوا کہ ایک خراسان کے رہنے والے آدمی نے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں پوچھا کہ ہماری یہاں ایک بات مشہور ہے, بات یہ مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی ام ولد کو آزاد کرے, پھر اپنی ام ولد سے نکاح کرے, تو اس کو لوگ یوں کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ہی بدنے پر سوار ہوا, اپنا بدنا اپنا بڑا جانور اسی پر سوار ہوا. تو کہا کوئی اپنی ام ولد کو آزاد کرے پھر اس سے نکاح کرے تو ہمارے یہاں لوگ اس کو کیا تانے مارتے ہیں کہ تو تو اپنے بدنے پر سوار ہوا ہے. تو اس پر امام شابی نے یہ حدیث سنائی کہ تم یہ غلط بات کہتے ہو, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی باندی کو اچھا ادب سکھلاوے, اچھی تعلیم دیوے, پھر اپنی باندی کو آزاد کر دیوے, تو اللہ کے یہاں اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اب ڈبل ثواب کس بنیاد کے اوپر؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ اس نے باندی کو آزاد کیا ایک, اور باندی سے نکاح کیا دو, اس طرح ڈبل ثواب ملے گا. بعض شرع یوں کہتے ہیں ایک ثواب باندی کو حسن ادب اور حسن تعلیم پر, اور دوسرا ثواب ملے گا باندی کو آزاد کر کے نکاح کرنے پر, اس طرح اس کو ڈبل ثواب ملے گا. وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِ فَلَهُ أَجْرَانِ, اور جو آدمی حضرت عیسیٰ پر ایمان لاوے اور پھر مجھ پر ایمان لاوے اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے, یاد رکھنا. پچھلے انبیاء میں سے ہر نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا. البتہ بعض شراح کرام یہاں یوں فرماتے ہیں کہ سابقہ نبی کے اوپر ایمان وہی معتبر ہے جو غیر محرف چیزوں پر ایمان لائے. پچھلے انبیاء کی شرائع میں جو تحریف شدہ نہ ہو اس پر ایمان رکھے، پھر شرع محمدی پر ایمان رکھے تو ڈبل ثواب. جبکہ دوسرے بعض شرا کی رائے یہی ہے اور یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے کسی بھی نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہے، چاہے اس نبی کی شریعت محرف تھی غیر محرف تھی بعد کے زمانے میں، اس پر اس نے ایمان قبول کیا، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا تو اس کے لیے ڈبل اجر اور ڈبل ثواب ہے. والعبد اذا اتقى ربه واطاع مواليه فله اجران. اور ایک غلام جب اپنے رب سے بھی ڈرتا ہے اور اپنے مولا کی سید کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. یہ ڈبل اجر کمانے والے لوگ ہیں. یہاں ایک بات یاد رکھنا، بہت سے شرا کی رائے یہ ہیں کہ امت محمدیہ کا ہر ہر فرد ڈبل اجر کا مستحق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ پچھلے انبیاء کی نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اگرچہ پچھلے انبیاء کی نبوت پر ہمارا ایمان اجمالی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہمارا ایمان تفصیلی ہے. اسی لیے اس امت کا ہر ہر فرد دوہرے اجر کا مستحق ہے اور امہات المؤمنین کے لیے دوہرا اجر ہے، یہ بھی آپ نے قرآن کے اندر پڑھ لیا. تو یہ چند قسم کے افراد ہے کہ اللہ کے یہاں ان کے لیے ڈبل ثواب ہے، دوہرا اجر ہے. جی
صلى الله عليه وسلم قرات غرلا ثم قراتها وكان اول خلق يعيد وعدا علينا عيدنا كنا قائلين فاول ما يقصى ابراهيم ثم يخرج برجال من اصحابه ذات اليمين وذات الشمال فاقول اصحابي فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جمع کیے جاؤ گے ننگے قدم، یعنی قیامت کے میدان کے اندر تمہارے پیروں کے اندر چپل نہیں ہوگی، حافن کی جمع ہے حفات، اور ننگے بدن آرین کی جمع عورات، گرلن غیر مختون. اور پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے بطور استشہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدو، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم تم کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے. ماں کے پیٹ سے جو آدمی آتا ہے نا بھائی، اس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوتے ہیں، بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، ختنا بھی نہیں ہوتی ہے، بس اسی حال میں قبر سے دوبارہ تم کو نکالا جائے گا. وعدن علینا، اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے ذمے طے ہے، انا کنا فاعلین. اب جب سب لوگ قبروں سے بغیر کپڑے کے نکلیں گے تو فاول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. اسی لیے کہ جماعت انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے فرد ہے جن کو توحید کی دعوت کے خاطر برہنہ کیا گیا، بے کپڑے کیا گیا. نمروز نے جب آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ کے کپڑے نکالے اور پھر شیطانی گفن میں بٹھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اسی لیے اللہ کی نسبت پر جو آدمی تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ اس کا اس کے شایان شان اجر دیتے ہیں. تو اللہ کے خاطر ان کے کپڑے اتارے گئے تو قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض جزوی فضیلتوں میں بعض انبیاء بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہوئی. اس سے فضیلت مطلقہ کلیہ ثابت نہیں ہو جاتی. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، آبا و اجداد میں سے، اس لیے آبا کا عزت کا مقام ابنا سے آگے ہوا کرتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنائے جائیں گے. تیسری رائے بعض شرح کرام کی بہت اچھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر اطہر سے نکلیں گے تو کپڑوں کے اندر ملبوس تشریف لائیں گے. اسی لیے یہ جو فضائل ہیں یہ حضور کے علاوہ باقی انسانیت اور حضرت ابراہیم میں بطور تقابل ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور انہوں نے لباس نہیں پہنا ہے، یعنی قبر سے نکلتے وقت کے اوپر وہ بغیر لباس کے ہیں، ان میں اول نمبر کپڑے پہنائے جانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا. باقی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو لباس میں ملبوس قبر سے باہر تشریف لائیں گے. اس واقعے پر کہ سب سے پہلا لباس، یعنی سب لوگ قبر سے نکلیں گے اور جنتی لباس لائے جائیں گے اور پہنانا شروع کیا جائے گا، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس ملے گا. پھر بعد میں انبیاء، صلحاء، پھر جو ہے دیگر اہل ایمان، اہل صلاح، سب کو انشاءاللہ کپڑے ملیں گے وہ جنتی. تو اس پر ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے. ایک شعر ہے حضرت کا جو اس روایت کے متعلق ہے، فارسی شعر ہے. چون شود ز قبر بیرون سرم بہزار شوق ندا کنم، چون شود بہزار شوق ندا کنم بطنم بجائے کفن نہن غبار راہ مدینہ را. چون شود ز قبر بیرون سرم بہزار شوق ندا کنم بطنم بجائے کفن نہن غبار راہ مدینہ را. تمہارے حضرت اس شعر میں یوں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگ قبر سے بغیر کپڑے کے باہر نکلیں گے اور جنتی لباس لا کے سب کو پہنایا جائے گا تو میں بارگاہ الہی میں عرض کروں گا کہ جنتی لباس کے بجائے مجھے مدینہ طیبہ کی خاک میرے بدن کے اوپر لگائی جائے. بطنم بجائے کفن نہن غبار راہ مدینہ را، مدینہ کے راستے کی غبار میرے بدن پر لگا دی جائے. میں یہ اللہ کو عرض کروں گا. چون شود ز قبر بیرون سرم بہزار شوق ندا کنم بطنم بجائے کفن نہن غبار راہ مدینہ را. یہ عشق کی دنیا کی بات ہے بھائی. ثم یوخذ برجال من اصحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پکڑا جائے گا میرے صحابہ میں سے، یعنی میری امتیوں میں سے بہت سے مردوں کو، داہنی طرف اور بائیں طرف، یعنی میری امت کے لوگوں میں سے، میرے صحابہ میں سے بہت سو کو داہنی طرف اور بائیں طرف پکڑا جائے گا. کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ جنت میں جانے والوں کو داہنی طرف سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، بائیں طرف والوں کو بائیں طرف سے جہنم میں لے جایا جائے گا. تو داہنی جانب پکڑنے سے مراد جنت کی طرف لے جانا، اور بائیں طرف پکڑے جانے سے مراد جہنم کی طرف لے جانا. بعض شرع نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یمین اور شمال دونوں پکڑے جائیں گے، یعنی وہ حرکت ہی نہیں کر سکے، اس طرح پھر پکڑ لیے جائیں گے اور پھر پکڑ کر کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو جب ان کو جہنم کی طرف دونوں بازو پکڑ کے لے جایا جائے گا تو میں آواز لگاؤں گا، اصحابی، ارے یہ تو میرے صحابہ، میرے امتی، ان کو کہاں تم جہنم میں لے جا رہے ہو؟ فیقال، تو کیا کہا جائے گا؟ انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ یقیناً یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی ایمان چھوڑ کر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے جب سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے طور و طریق کو چھوڑ دیا تھا اور ارتداد کی راہ اپنا لی تھی. شرح کرام نے یہاں مرتدین سے مراد لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو فتنہ ارتداد رونما ہوا اس کو مراد لیا ہے. فَأَقُولُ، تو میں بھی اللہ کے سامنے وہی بات کہوں گا جیسے کہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہی تھی. بس جراک سا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ گیا تو امام علی مقام کو ترجمۃ الباب سے ربط مل گیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہ روایت لے آئے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جو بات اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے وہی بات میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان میں تھا ان کے اوپر میں نگرانی کرتا تھا، ان کے حالات کو دیکھتا تھا، جب آپ ہی نے مجھے اپنے یہاں بلا لیا تو آپ ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دو تو آپ کے بندے ہیں. مالک مملوک کو سزا دے وے، معاف کر دے وے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ اپنے بندوں کو معاف کر دو تو آپ بڑے زبردست ہو، بڑے حکمت کے مالک ہو. اب یہ جو عبارت ہے آگے پڑھیے. ہاں، یہ زکیرہ کہہ کر کے امام فیربری کی عبارت ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، جن کا نسخہ اور روایت ہمارے سامنے ہے، یہ امام فیربری کی روایت ہے. زکیرہ کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ آگے والا جملہ امام فیربری رحمت اللہ علیہ نے بذات خود اپنے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ سے نہیں سنا، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے تلامذہ سے امام فیربری نے امام بخاری کے حوالے سے سنا. تو یہ عبارت امام فیربری نے امام بخاری سے بلا واسطہ نہیں سنی ہے بلکہ اپنے خواجہ طاس سے سنی ہے. سمجھتے ہو نا اردو خواجہ طاس. ایک استاد کے چند تلامذہ ایک دوسرے کو خواجہ طاس کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے تلامذہ سے سنا ہے, ڈائریکٹ نہیں سنا ہے. ذکیر ان ابی عبداللہ, اسی لیے امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا گیا. ان قبیصہ, قبیصہ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ یہاں مرتدین سے مراد ہے الذین ارتدوا علی عہد ابی بکر, وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مرتد ہو گئے. فقاتلہم ابو بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا, وہ لوگ مراد ہیں. تو گویا کہ روایت کے اندر جو لفظ آیا اس کی وضاحت امام فیربری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں سنا اس لیے انہوں نے جو ہے ذکیرہ کہہ کر یہ عبارت لکھی ہے.